الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين، العبد المؤيد والمنصور المصدد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال: إن الإنسان لربه لكنود.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كل يعني آنے والا كل، tomorrow. If you don't mind, تو ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جو مجمع بہت آگے بیٹھتا ہے، یہ تھوڑا جو فرسٹ فین ہے اس کے نیچے سے بیٹھنا شروع کریں، تاکہ اتنی گرمی میں وہ بھی ذرا کمفرٹیبل بیٹھیں اور میں بھی مجلس آرام سے پڑھ سکوں، کیونکہ آگے کے حصے میں گرمی بہت ہے. آپ حضرات بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی محبت ہے امام حسین سے کہ آپ بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں، لیکن جو نیچرل چیزیں ہیں وہ تو نظر آتی ہیں، تو اس کی وجہ سے میرے لیے بھی مجلس پڑھنا ذرا سا مشکل ہو جاتا. اور یہ عشرہ زینبیہ کے شروع کے دن ہیں، ہیں بھی ویک ڈیز، تو اتنا کراؤڈ بھی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اگر آگے تھوڑی سی جگہ خالی ہو تو بعد میں آنے والوں کو زحمت ہوگی، ایسا بھی نہیں. بلکہ اب تو عشر زینبیہ میں زائرین کی ایک کثیر تعداد کربلا جاتی، جس کی وجہ سے آخری دنوں میں بھی اتنے مومنین نہیں آ پاتے ہیں، تو آپ پورے ریمیننگ 9 ڈیز آرام سے بیٹھیے گا اور کل سے کوشش یہی کیجیے گا. سورہ مبارکہ یاسین کی جس آیت کی تلاوت کل میں نے کی ہے، آج وہ آیت میرا ٹاپک نہیں، البتہ جو اس سے ایک میسج تھا وہ تھوڑا سا انکمپلیٹ ہے، اس لیے آیت کا آخری حصہ بھی تلاوت کیا اور پھر سورہ عادیات کی اس آیت کی تلاوت کی جو کل والے میسج کو مکمل کرے گی. ان اعبدونی، دیکھو آدم کے بیٹوں میری عبادت کرو، کیونکہ یہ میری عبادت ہی صراط مستقیم. اور پھر سورہ عادیات میں یہ کہا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا، ان گریٹفل. اور یہ آیت میں نے اس لیے تلاوت کی کہ اس میں وہ لفظ آیا جو کل کی ہماری پوری مجلس کا اصل عنوان تھا. کل ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ اب نہیں ہے، اللہ رب ہے. اب اسے کہتے ہیں جو صرف ایک بار انسان کو اس کی ضرورت ہے، وہ بھی ابھی. ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی اور اتنا ہائی ابھی یہ ٹیکنالوجی ہونے والی کہ باپ اور ماں کے بغیر بھی انسان پیدا ہوں گے اور پوری شریعت ان کو فالو کرنا ہوگی، مگر ابھی تک ہم اور آپ درخت پہ نہیں پیدا ہوئے سیب کی طرح سے کہ ہمیں توڑ کے کوئی گھر میں لایا ہو. ابھی تک ہمیں باپ اور ماں دونوں کی ضرورت تھی، مگر ایک بار، تو اس کا اتنا حق ہے جو کل آپ نے سنا. تو جو رب ہے، اور سورہ عادیات کی آیت میں اللہ نے یہی کہا کہ انسان ناشکرا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کا ناشکرا، جوشن کبیر میں آپ اللہ کے 1001 نیمز لیتے ہیں، ان میں سے کوئی اور نام یہاں نہیں آیا کہ انسان اللہ کا ناشکرہ. لفظ اللہ اس میں جلالہ، اس میں اعظم، لیکن یہ لفظ نہیں آیا. انسان اپنے خالق کا ناشکرہ، خالق کا لفظ نہیں آیا. سمیع علیم حکیم 1001 نام. رب کا لفظ آیا، رب، کہ جو ہر سیکنڈ، سیکنڈ بھی میں محاورے میں کہہ رہا ہوں ورنہ تو اب مائکرو سیکنڈ اور اس سے بھی چھوٹی چیز ہے، جو ہر لمحے تمہیں نعمتیں دے رہا ہے تم اس کا بھی ناشکرہ پن کر رہے. لیکن جو بات میں نے کل کہی اس کو آج ریپیٹ کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کی ضرورت ایک بار پڑی تھی تو باپ کی کوئی اہمیت نہیں. وہ ٹیشو پیپر ہے کہ آپ نے ایک بار ہاتھ پوچھا اور پھینک دیا، وہ ڈسپوزیبل پلیٹ ہے کہ آپ نے ایک بار کھانا کھایا اور اس کے بعد اس کو گاربیج میں جا کے ڈال دیں، ایسا نہیں. ایک بار کی وہ خدمت بھی اسلام کی نگاہ میں اتنی بڑی. مگر یہاں پہ ایک چیز کو مجھے اس لیے بتانا ہے کہ میری مجلس میں دیکھیے بچے اور نوجوان تو آتے نہیں، لینگویج بیریئر ہے، ان کی سمجھ میں اردو نہیں آتی. تو جو لوگ مڈل ایج یا بزرگ ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ جو کہا گیا کہ باپ کی اتنی اہمیت، کہ کل تو میں نے زیارت کے حوالے سے واقعات پڑھے تھے، تو یہ تو نوجوانوں کے لیے ہے، بلکہ ہمارے لیے تو یہ بہت اچھا ٹاپک ہے کہ بچے سنیں اور ہماری خدمت کریں. ہمارا تو باپ بھی مر چکا ہے، پتہ نہیں 50 سال ہوئے کہ 60 سال، ہماری تو ماں بھی مر گئی ہے، 20 سال ہوئے کہ 30 سال، ہم تو اس مسئلے سے آزاد ہو گئے. والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت، جب والدین زندہ ہی نہیں ہیں تو ذرا سا آدمی کمفرٹیبل اس لیے فیل کرتا کہ وہ ساری ریسٹرکشن اور پابندیاں ختم ہو گئی ہے، نوجوانوں کا ٹاپک بن گیا. نہیں، ایسا نہیں. کراچی، بہرحال جہاں کا میں رہنے والا، پلا بڑھا، جوانی وہیں گزری، بڑھاپا وہیں آیا، بہت مشہور شہر ہے. آپ میں سے جو کبھی بھی نہیں گیا اس نے بھی نام سنا. وہاں پہ ایک صاحب کی ایک پراپرٹی بہت ہی پرائم لوکیشن پر تھی، اور پرائم لوکیشن کی پراپرٹی بہت ایکسپینسو اور مہنگی ہوتی. اب میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں کہ مثلا 20 لاکھ شلنگ، نہیں شلنگ تو پھر بہت چھوٹی بات ہو جائے گی، 20 لاکھ کی پراپرٹی، 20 لاکھ ڈالر. پتا چلا کہ انہوں نے اتنی اچھی پراپرٹی اور ایسی پرائم لوکیشن کی پراپرٹی راتوں رات بیچ دی، بہت جلدی میں. اب جلدی میں جب کوئی آدمی بیچے گا تو قیمت ہمیشہ کم آئے گی، کیا گجراتی میں کہتے ہیں اوچھی آئے گی، مجھے نہیں پتا اوچھی آئے گی کہ کیا آئے گی، قیمت کم ملے گی. چنانچہ وہ 20 لاکھ کی پراپرٹی ہے، آدھی قیمت 10 لاکھ پہ انہوں نے بیچی. اچھا یہ اگزامپل ذرا پرانی اگزامپل نہیں ہے، واقعہ ہے، واقعہ. اب آج کل پاکستان کے حالات ایسے ہیں، کراچی کے حالات ایسے کہ انسان کی اپنی جان کو خطرہ ہے، اولاد کو خطرہ ہے، اوور نائٹ راتوں رات آدمی نکلنا چاہتا ہے، وہ الگ بات. یہ تو میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب پیس تھا، جب سکون تھا. ایسٹ افریقہ سے جو آدمی نکلتا تھا، نہ ٹورنٹو جاتا تھا، نہ لندن جاتا تھا، کراچی آ کے سیٹل ہوتا تھا. اور اس وقت انہوں نے راتوں رات یہ پراپرٹی آدھی قیمت پہ بیچ دی. ذرا صبر کرتے، انتظار کرتے تو بڑی اچھی پرائس ملتی. جب بھی کوئی آدمی ایسا کام کرے تو دوست، رشتہ دار، محبت کرنے والے ضرور یہ تپاس کریں گے یا انکوائری کریں گے کہ آخر کیا ہوا. بھائی جب وہ ساتویں امام کے صحابی صفوان جمال نے اپنا ٹرانسپورٹ کا اتنا چلتا ہوا بزنس بیچ دیا تو سب نے جا کر پوچھا کہ ایسا اچھا بزنس اور تم نے راتوں رات اس کو کیوں بیچ دیا؟ تو کہا کہ ساتویں امام مجھ سے ناراض ہو گئے. جیسے کل آپ نے ایک نوجوان کی بات سنی، امام ناراض نہیں ہوئے لیکن امام نے کہا تمہارا یہ عمل مجھے اچھا نہیں لگتا. تو اب یہ ڈیٹیل روایت آپ سنتے ہیں. کہ ساتھ میں امام نے کہا کہ دیکھو صفوان تم ہمارے صحابی ہو, ہمیں تمہارا یہ عمل اچھا نہیں لگتا. مومن کے لیے اتنا جملہ انف, اس نے اپنا حلال اور جائز اور پاکیزہ بزنس راتوں رات بیچ دیا. اور یہاں ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ جب کوئی تم گناہ کا کام کرتے ہو اور امام زمانہ روزانہ تمہارے اعمال دیکھتے ہیں, امام بیمار پڑ جاتے ہیں, مریض ہو جاتے ہیں, وہاں وہ مومن ہے کہ امام نے صرف اتنا کہا کہ کام اچھا نہیں اور اس نے اپنا ملین اور بلین کا بزنس بیچ دیا. یہاں مومن ہے کہ امام بیمار ہو گئے, مریض ہو گئے. یہ مومن دنیا بھر کے مریضوں کے لیے شفا کی دعا کرتا, امن یجیب, فاتحہ برائے شفا مرض ہر ایک کے لیے, اور اپنا امام اپنی وجہ سے بیمار ہوا, چھوٹا سا گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں. کیونکہ یہ روایت بہت مشہور ہے کہ امام اپنے شیعوں کے گناہوں سے بیمار پڑ جاتے ہیں. تو یہ تو بیچ میں بات آ گئی, ورنہ یہ ایک الگ ٹاپک بنے گا ان نو مجلسوں میں سے جو اب باقی ہیں ایک کسی ایک مجلس میں. ابھی تو بات یہ کہ ہم نے پوچھا اور لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ $20,00,000 کی پراپرٹی تم نے آدھی پرائز میں بیچ دی. کہا مجھے فوراً پیسہ چاہیے تھا. اچھا کیوں چاہیے تھا؟ یوزولی یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کے جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ابھی آپریشن کرنا ہے اور اسپتال کہہ رہا ہے کہ لاؤ پیسے, جب زندگی خطرے میں ہو. تو ہم نے کہا بھائی آپ کی فیملی تو ہماری رشتے دار ہے, ہم کو معلوم کہ ابھی کوئی ایسا بیماری کا مسئلہ نہیں. کہا مولانا بھول گئے, سپریم کورٹ میں لاسٹ اپیل ہے اور اسی ہفتے اس کا فیصلہ ہونا. ہوا یہ تھا کہ ان کی ماں ایک جرم کیا, انہوں نے قانون توڑا, گرفتار ہو گئے, اور گرفتار بھی ایسی ہوئی کہ اس کو پاکستان کے لا سے ہینگ کرنے یا پھانسی کی سزا ملی. اب ایک اس پروسیس ہوتا ہے نا کہ پہلے لوور کورٹ ہوتا ہے, پھر ہائی کورٹ ہوتا ہے, پھر سپریم کورٹ ہوتا ہے, دنیا میں ہر جگہ نام الگ ہوں گے, آخری اسٹیج پر. اور جتنے بھی اس سے پہلے اپیل کے فورم تھے سب جگہ وہ پھانسی کی سزا باقی رہی. اب یہ لاسٹ, اور اگر اس نے بھی کہہ دیا کہ وہ لوور کورٹ کا ڈسیشن صحیح ہے, پھانسی دے دو, تو ماں پھانسی پہ چڑھ جائے. اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ آج سے 30-35-40 سال پہلے عورتیں ویسے ہی بڑی شریف ہوا کرتی تھیں. نہیں, آج بھی شریف ہوتی ہیں, لیکن 40 سال پہلے اور زیادہ. ماں نے کیا کیا تھا کہ ایسی سزا اس کو ملی, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. وہ بھی سورہ یاسین کی اسی آیت میں ہے, ہاذا صراط مستقیم. صراط مستقیم میں وہ سبجیکٹ ہے, وہ کیا ہے؟ اپنی بہو کو مار دیا. یہ بہت ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں, ساس اور بہو, ساس بہو کے جھگڑے بہت چلتے ہیں. بلکہ انڈیا میں تو پتہ نہیں کون سی ایک کمپنی ہے, مجھے نام نہیں معلوم, وہ ایک جادو والا یا میریکل والا اسٹوف بناتی ہے کہ جب پھٹتا ہے ہمیشہ بہو مرتی ہے, آج تک ساس کوئی نہیں مری. وہ پتہ نہیں اس میں کیا سینسر لگا ہے کہ کیا چیز ہے کہ ہمیشہ بہو مرے گی چل کے, وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کبھی کوئی ساس بھی تو مرے نا. نہیں تو خیر, اب یہ مسئلہ, 30-40 سال پہلے تو بہت ظالم ساس ہوتی تھی. یہ کتنی عجیب بات ہے, یہ سنیے, یہ بہت اہم جملہ آگے آ رہا ہے, آج کی مجلس میں نہیں, بہت اہم. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ 40 سال پہلے کی ظالم اور خوخار ساس بہوؤں کو مار مار کے رکھتی تھی, بہوئیں کمپلین کرتی تھی. میں اس دارالسلام میں بھی 40 سال پہلے آیا, ممباسا بھی گیا, نیروبی بھی گیا, پاکستان تو رہا ہی. اور وہی بہوئیں جو دعائیں مانگتی تھی, یعنی ہم لوگوں سے آ کے ریکویسٹ کرتی تھی, دعا بتائیے, تعویذ بتائیے, آج 40 سال بعد وہی بہوئیں ساس بن گئی ہیں اور اپنی پرانی ساس سے زیادہ خوخار بن رہی ہیں. کتنی عجیب بات, جو 40 سال پہلے آ کے روتی تھی مولانا ایسی ہماری خطرناک ساس ہے کہ ہم پانی کا گلاس بھی اس سے پوچھے بغیر نہیں پی سکتے, آج جب تم ساس بن گئی تو تمہاری بہو آ کے ہمارے پاس رو رہی ہے. خیر, تو یہ تو ایک الگ موضوع ہے. کیا موضوع ہے یہ؟ ساس بہو نہیں, اس کے لیے انڈیا کے ڈرامے انف ہیں. یہ موضوع ہے مظلوم, جب کبھی اس کو پاور ملتی ہے نا تو وہ پرانے ظالم سے بڑا ظالم بن جاتا. اور یہ پورا سیرت معصومین ہے. آئے گی یہ بہت ڈیٹیل, ابھی تک میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو بات درمیان میں آ گئی ساس اور بہو کی, تو ماں نے مار دیا اپنی بہو کو, پھانسی ہو گئی, اور اب سپریم کورٹ میں کیس ہے. پاکستان میں آخری کورٹ سپریم کورٹ, ہر جگہ الگ الگ ہے. جیسے ہمارے یہاں آسٹریلیا میں ہائی کورٹ آخری کورٹ ہے. تو خیر الفاظ میں آپ نہ پڑھیں, کہا مولانا بہت بڑا لائر اس کے لیے کرنا پڑ رہا. ہر لائر تو وہاں چلتا بھی نہیں ہے سب سے بڑے کورٹ میں, اتنی اس کی فیس ہے. میں اپنا مکان بیچ چکا ہوں, اب یہ پراپرٹی تھی یہ بھی میں نے بیچ دی. ماں کو تو کیسے نکالنا, جیسی بھی ہو ماں ہے. یہ خیال اب یہ مڈل ایج اور ان بوڑھے لوگوں سے ہے جن کی ماں اور باپ دنیا سے جا چکے ہیں. یہ خیال خالی دنیا کے لیے کیوں ہے کہ آج اگر کسی کی ماں گرفتار ہو جائے, چھوٹے جرم میں ہو یا بہت بڑا جرم, وہ پیسے بھی خرچ کرے گا, وہ اپنے تعلقات بھی استعمال کرے گا, وہ دعائیں بھی کرے گا, وہ دور دھوپ اور کوشش بھی کرے گا کسی طرح جیل سے نکل کے آ جائے, چاہے چھوٹا جرم ہو چاہے بڑا. اور گناہگار باپ یا گناہگار ماں اگر قبر کی جیل میں گیا, قبر بھی تو ایک جیل ہے نا. مرنے کے بعد انسان, دیکھیے ہم کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, ہر مومن کو اچھا سمجھو, لیکن جو ہمارے اپنے گھر میں رہ رہا, بیوی شوہر کو, شوہر بیوی کو اچھی طرح جانتی, وہاں پہ کیا اچھا خیال کیا جائے. پتا ہے کہ یہ کمبخت صبح کو سوتا رہتا اور فجر کی نماز قضا کر دیتا. معلوم ہے کہ یہ بیوی برتھ ڈے کی پارٹی کے اندر بے حجاب چلی جاتی. بھئی باقی ہر ایک کے بارے میں حکم ہے, جس مومن کے بارے میں نہیں جانتے اچھا سمجھو, لیکن جو گھر والا ہے تو ماں کے بارے میں تو پتا ہے کہ وہ نمازیں مثلاً قضا کرتی یا غیبتیں کرتی یا مثلاً بہو پہ ظلم کیا تھا. باپ کے بارے میں پتا تو اب چاہے دوسروں کے سامنے ہم بہت تعریف کریں, گھر کی حالت پتا ہے, وہ اب قبر میں گیا تو وہاں اس کو کیا گلاب جامن اور لڈو مل رہے ہوں گے کہ سانپ اور کوڑے اور عذاب خدا رہا ہوگا. اللہ کی رحمت بہت بڑی, ہو سکتا ہے معاف کر دیا ہو, لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی جیل میں ہو. دنیا کی جیل میں اگر ماں چلی گئی, دنیا کی جیل میں اگر باپ چلا گیا, تو ہر بیٹا اور بیٹی تڑپتا ہے, اور کچھ نہ صحیح تو اپنی عزت بچانے کے لیے پیسہ بھی خرچ کرنے کو تیار ہوتا ہے. وہاں آ کے نہیں پوچھتا ہے کہ مولانا شرن مجھ پر واجب ہے کہ میں اپنی ماں کو پھانسی کے پھندے سے رہا کرا کے لاؤں, یا ایک ڈالر خرچ کرنا واجب نہیں. وہاں تو سب خرچ کرے گا. اور جو آخرت کی سزا, جو قبر کی جیل, وہاں جو ماں اور باپ اپنے گناہوں میں ہیں, تو وہاں ہزاروں مسئلے پوچھ لیے جاتے ہیں. اگر ذرا بھی احساس ہے والدین کے حق کا, تو بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کی خدمت کریں, اور آپ خود اپنے ان والدین کی خدمت کریں جو قبر کے اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ان کا تو آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. قضا نمازیں ہیں تو وہ پڑھیے. جیسا کہ میں نے دو دن پہلے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ بڑے بیٹے پر واجب ہے, مگر پڑھنے کو ہر بیٹا, ہر بیٹی, بھائی بہن, بیوی, شوہر سب پڑھ سکتے ہیں, اور یہ مرنے والے کی بہت بڑی مدد ہوگی. اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن احتیاطاً ایز اے پریکاشن, یہی مسئلہ روزے کا ہے. باپ کے خالی قضا نماز نہیں, باپ کے قضا روزے بھی بڑے بیٹے پر واجب. البتہ قضا روزے میں بھی آغا سیستانی نے ذرا سا الگ فتویٰ دیا دیگر مراجع سے, اور وہ یہ کہ باپ کے قضا روزے بڑے بیٹے پہ واجب جو مجبوری میں چھوٹے ہیں, خود رکھے, کسی کو پیسے دے کے رکھوائے, یا روزے رکھے ہی نہیں. ہر روزے کے بدلے میں ایک مت گندم, جو بیمار آدمی رمضان میں روزہ نہیں رکھتا تو ایک مت گندم دیتا 750 گرام, وہ بھی دے دے تو باپ کے قضا روزے معاف ہو جائیں گے اتنا گندم دینے سے. یہ صرف آغا سیستانی کا فتویٰ ہے, ورنہ باقی مراجع آغا ہوئی اور امام خمینی اور آغا خامنائی اور آغا محسن حکیم وہ کہتے تھے کہ نہیں, روزے کا مسئلہ نماز کی طرح, یا خود پڑھو یا اجرت دے کے پڑھواؤ. خیر یہ بیچ میں آ گئی بات. لیکن باپ جیل میں چلا گیا اور ماں جیل میں چلی گئی, تو جتنی کوشش کرتے ہیں اس کی آدھی کوشش، ون کوارٹر کوشش کیجیے کہ اگر وہ قبر کی جیل کے اندر ہیں تو ان کو رہا کرایا جائے. اور یہ بھی اب یعنی باپ کی ایک بہت بڑی خدمت ہے جو اولاد کے اوپر واجب نہ صحیح تو حق بن کے آ جاتی. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، اگرچہ ذرا سا ٹاپک سے میں ہٹ گیا ذرا سا، لیکن ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ الگ سے اس پہ مجلس ہو نہیں سکتی تو جہاں موقع ملتا. ہمارے یہاں دو نمازیں ایسی، یہ وہی مرنے والے اور عذاب کے حوالے سے بات ہو رہی، دو نمازیں ایسی کہ جس کے اندر آدھا مسئلہ ہم کو معلوم ہے پورا نہیں معلوم. اب شاید معلوم ہو گیا ہو، وہ جو دو نمازیں ہیں، ایک نماز وحشت قبر اور ایک نماز مغفرت والدین، یہ دونوں آدھی ہم کو معلوم ہے پوری نہیں معلوم. کیا مطلب؟ نماز وحشت قبر دو ہیں، ایک مرنے والے کے دفن کے بعد پہلی رات پڑھی جاتی ہے، وہ ہر ایک کو پتا ہے، الحمد و آیت الکرسی، الحمد اور 10 ٹائمز انا انزلنا. لیکن ایک نماز وہ ہے کہ مرنے کے بعد جو پہلی رات آتی، ابھی مردہ دفن بھی نہیں ہوا، اسپیشلی وہ لوگ یا وہ علاقے جہاں مرنے والے کی تدفین یا دفن کی نیوز ذرا لیٹ پہنچے گی. تو نماز وحشت قبر، اگرچہ اس کا نام نماز ہدیہ میت، وہ ایک اور ہے. اور وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد دو مرتبہ قل ھو اللہ، دو مرتبہ پہلی رکعت، سیکنڈ رکعت الحمد کے بعد 10 ٹائمز الحاکم التکاثر. خالی ترجمہ پڑھ لیجئے، آپ کا دل ہل کے رہ جائے گا. اس سورے میں اتنا اہم میسج ہے، موت، پیسے، مال، دولت، قبر، قیامت. اچھا، باقی مراجے آغائے خوئی، آغائے حکیم، امام خمینی، وہ کہتے تھے کہ یہ والی نماز اور پہلے والی نماز دونوں ایک ہیں، چاہے وحشت قبر میں یہ پڑھیں چاہے وہ پڑھیں. آغائے سیستانی کہتے دونوں ایک نہیں، جو مشہور نماز ہے وحشت قبر ہے وہ دفن کے بعد پہلی رات پڑھی جاتی، اور جو یہ والی نماز ہے یہ مرنے کے بعد پہلی رات پڑھی جاتی. اب دارالسلام میں آج موت ہوئی، آج ہی دفن کر دیا. ٹورنٹو میں کبھی 5 دن لگ جاتے ہیں میت کو ریلیز ہونے، انگلینڈ میں کبھی 10-10 دن لگ جاتے تھے. اسپتال میں ہے کہ مورچری میں ہے اور وہ دو دن سٹرڈے سنڈے قبرستان بند ہے اور دو دن کاغذ بننے میں لگ گئے، 6 دن لگ گئے. یہ نیوز تو آ گئی کہ فلاں صاحب مر گئے، یہ پتہ نہیں کب دفن ہوں گے. جب دفن ہو تو ہمیں نیوز ملے کہ نہ ملے ٹائم پر. تو یہ جو نماز دوسری والی ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو بھی یاد رکھی. نماز ہدیہ میت، میت کو ایک تحفہ، پہلی رکعت الحمد کے بعد دو دفعہ قل ھو اللہ، دوسری رکعت 10 ٹائمز الحاکم التکاثر. یہ تو بات اس لیے آ گئی کہ اصل بات میں کچھ اور کہہ رہا تھا، وہ تھا والدین. نماز مغفرت والدین ایک چیز ہے، نماز ہدیہ والدین دوسری چیز ہے، یہ دو الگ نمازیں. اب ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، ویک ڈیز کی مجلس تو گھنٹہ بھی بہت ہوتا. بہت جلدی سے ایک جملہ کہہ دوں، امام معصوم فرماتے ہیں کہ مغفرت والدین کی نماز میں اپنے لیے کہہ رہے ہیں، میں ایوری شب جمعہ پڑھتا ہوں اور ہدیہ والدین ڈیلی پڑھتا ہوں. ہدیہ والدین دو رکعت چھوٹی سی نماز، یہ روز پڑھا کرو. مغفرت والدین ذرا لمبی نماز ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور دوسری آیت اور 10-10 ٹائم، یہ شب جمعہ. اور پھر ایک جملہ امام نے اور کہا، اور میں اسی منزل پہ جاؤں گا لیکن آج نہیں، آج کے بعد. کہا کہ والدین کا حق تو بہت بڑا، لیکن کیا خالی والدین ہی کا حق ہے؟ اولاد کا بھی حق ہے. چچا، خالہ، ماموں، پھوپھی، جسے آپ صلہ رحمی کہتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی نماز اسلام میں ہے کہ نہیں؟ سب کچھ والدین کے لیے نہیں، والدین سب سے اہم اپنی جگہ، مگر والدین کی اتنی خدمت بھی نہیں ہے کہ دوسروں پہ ظلم ہو جائے. باقی صلہ رحمی بھی اسلام میں بہت اہم. یہ جملہ جو میں نے کہا بہت جلدی میں کہا، اور جلدی ہی میں اس کو واضح کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. ایسے والدین بھی ہیں جو کہیں گے کہ بھائی میرا اپنے بھائی سے جھگڑا ہو گیا, خبردار چچا کے گھر نہ جانا. والدین کی بات مانے تو صلہ رحمی ختم ہوتی. صلہ رحمی کرنے چچا کے جائے باپ کو پتا چلتا وہ ناراض ہوتا. ہیں ایسے والدین کہ جن کے دماغ میں, جن کے یہ سر میں جب دماغ رکھا تو شاید کچھ ٹیڑھا رکھ دیا گیا, ایسی الٹی سیدھی بات کرتے. میرے جنازے پر بھی اس کو نہ آنے دینا, بھئی آپ جانے وہ جانے, ایک مجھے آپ روک نہیں سکتے, مجھ پر واجب ہے صلہ رحمی. اور پھر وہی جملہ بڑا خطرناک, کم وقت میں چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. والدین کا بہت بڑا حق ہے, والدین کی خاطر کیا انسان اپنی بیوی یا اپنے شوہر پہ ظلم کر دے, ان کا حق ادا نہ کرے کہ سارے حق والدین کے نہیں. والدین بہت بڑا رتبہ, اللہ کے بعد سب سے بڑا, لیکن ہر چیز کی لمٹ ہے اسلام میں. تو امام نے نماز کے حوالے سے کہا مغفرت والدین پڑھتے ہو ہر شب جمعہ, کیا کوئی اور نہیں ہے جس کا حق ہے تم پر, ان کے لیے بھی نماز پڑھو. مفاتیح الجنان بہت مشہور کتاب ہے, اس کے حاشیے پر الباقیات الصالحات میں یہ روایت شیخ عباس قمی نے لکھی ہے, ویسے بہت کتابوں میں. راوی نے کہا مولا وہ کیا؟ کہا کہ مغفرت والدین والدین کے لیے, اور ہدیہ والدین میں والدین بھی آ گئے, سارے رشتہ دار بھی آ گئے, اولاد بھی آ گئے, زندہ اور مردہ. یہ گفٹ ہے تمہارے لیے, روزانہ تم اپنے رشتہ داروں کو یہ گفٹ دے رہے. مولا یہ کیسے پڑھی جاتی ہے؟ امام نے کہا ہم تو دن میں دو بار پڑھتے ہیں, ایک بار دن کی روشنی میں, ایک بار رات کی تاریکی میں. تم لوگ ایک بار بھی پڑھ لو تو غنیمت ہے. اور کتنی سمپل نماز, نماز کو آپ چھوٹا کریں چھوٹا کریں چھوٹا کریں چھوٹا کریں تو یہ نماز بنتی ہے فجر کی طرح. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل ھو اللہ ہے, قل ھو اللہ عام طور پہ دوسری رکعت میں ہوتا ہے, اس میں پہلی رکعت. اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد انا اعطینا کل کوثر, قرآن کے سب سے چھوٹے سورے, وہ بھی ایک ایک دفعہ. یہ ہدیہ والدین ہے جس میں والدین, رشتہ دار, صلہ رحمی, اولاد سب آ گئے. دو رکعت کسی وقت بھی آپ پڑھ لیجیے. اور اگر وہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے جس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا, تو مجلس تو ابھی رکی ہوئی اپنی جگہ پر, لیکن خالی اشارہ کر دوں کہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مسجد میں یا گھر میں ٹائم نکال کے نماز پڑھیں. وضو ہے تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ سنت نماز ڈرائیونگ کے اندر, سنت نماز چلتے ہوئے, سنت نماز واکنگ میں, سنت نماز جاگنگ میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. خیر, تو اب نماز وحشت بھی دو ہیں اسلام میں, دونوں کے الگ الگ بینیفٹ ہیں. ہمارے یہاں صرف ایک پڑھی جاتی ہے. نماز والدین بھی دو ہیں, دونوں کے الگ الگ فائدے ہیں. ہمارے ہاں صرف ایک پڑھی جاتی ہے, وہ بھی بیچاری عورتیں زیادہ پڑھتی ہیں, مغفرت والدین مرد کم پڑھتے ہیں. مگر یہ سارا کا سارا میں نے یہ سمجھانے کے لیے بتایا کہ اسلام میں والدین کا حق بہرحال بہت بڑا, زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. اور مرنے کے بعد کے حوالے سے ہی بات ہوئی کہ وہ قبر میں گئے تو ان کو بھولیے نہیں, ان کو فراموش نہ کیجیے, اور اسی طرح سے ان کے لیے کوشش کیجیے. جیسے کسی کا باپ یا ماں اگر جیل میں چلا جائے, حتیٰ یہ کہ اگر اس نے واقعا جرم کیا, آپ کہیں گے وہ الگ مسئلہ, مجھے تو اسے آزاد کرانا ہے, چاہے پیسے لگیں یا تعلقات ہوں یا کچھ اور, بلکہ اگر حرام طریقے سے بھی آزاد کرانا پڑے تو میں تو برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بوڑھی ماں جیل کے اندر قید, وہ کچھ بھی نہیں. اصل جیل تو اللہ کی جیل ہے جو قبر میں ہے. اور میں نے پچھلے بار ماہ رمضان میں پورا واقعہ پڑھا تھا جسے دہرانے کا ٹائم نہیں, اور وہ یہ ہے کہ ایک عالم کی ماں تہران میں انتقال ہوا آج سے 150 سال پہلے, جب ٹریولنگ بہت مشکل تھی, اکیلا آدمی کا جانا مشکل تھا کا میت لے کے, اور وہ ماں کربلا لائی گئی کہ آقا حسین کے روزے کے قریب دفن ہوگی, عذاب سے محفوظ رہے گی. اور عالم نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ حضرت عباس کے حکم سے اس کو عذاب مل رہا ہے کیونکہ وہ بے نمازی تھی. کیونکہ واقعہ میں 2 سال پہلے پڑھ چکا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ آپ جو اتنی گرمی میں یہاں پہ آ رہے ہیں, آپ کو اتنی سنی بھی مجلس سناؤں. تو آپ کربلا, حضرت عباس کا حرم, حضرت عباس کا روزہ, روزے کے صحن میں عذاب دیا جا رہا, ہاں حضرت عباس کے حکم سے. تو اللہ کی جیل وہ ایسی ہے کہ بعض اوقات اللہ اگر چھوڑ بھی دے, امام معصوم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے اس دنیا میں ساری قربانیاں اللہ کی خاطر دی ہیں اور یہ اللہ ہی کا مذاق اڑا رہا, یہ اللہ ہی کا مذاق اڑا رہی. آقا حسین نے قربانیاں اپنی حکومت کے لیے دی, اپنے تخت و تاج کے لیے دی, اسلام کے لیے دی تھی. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کو ڈیکوریشن پیس ہے کہ آپ ہانگ کانگ گھومنے گئے, آپ سنگاپور گھومنے گئے, آپ کینیڈا گھومنے گئے, آپ چائنا بزنس کے لیے گئے, ایک بہت اچھا ڈیکوریشن پیس نظر آیا, لا کے آپ نے گھر میں رکھ دی. یہ ہے اسلام کہ ایک شیلف پہ قرآن رکھ دیا, ایک دیوار پہ آیت الکرسی لگا دی, ایک طرف چاروں کل کا تعویذ بنا کے لگا دیا, اسلام آ گیا اس گھر میں. اسلام عمل کا مذہب ہے, عمل کا. تو اہل بیت اثار اپنی ذات پہ ظلم برداشت کیا, لیکن اسلام اگر کوئی اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے اہل بیت برداشت نہیں کریں گے. اپنا ہو کے خیر, اللہ کے سامنے اہل بیت اپنے کی بھی پرواہ نہیں کرتے. تو خیال کرنا ہے کہ یہ حقوق باقی رہتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں, اب اتنی ساری باتیں مسائل کی ہو گئیں تو دو چھوٹے سے مسئلے اور بتا کے شاید آج کی مجلس کسی پہ ختم ہو جائے. ختم کرنا نہیں لیکن ہو جائے. کہ اب لوگ کربلا کی تیاری کر رہے ہیں, یقیناً کربلا آپ کے گناہوں کو معاف کراتا, کربلا سے آپ بہت نیٹ اور کلین بن کے واپس آئیں گے جو جا رہے ہیں, اور جو نہیں جا رہے ان کو یہاں بھی کربلا کا فائدہ مل سکتا ہے. تین چار واقعات ہیں کل سے شروع ہوں گے, جو جانے والے ہیں کل سے جانا شروع ہو جائیں گے, تو شاید وہ کل کی مجلس میں آئے بھی نہیں اگر کل فلائٹ ہے, اور اگر پرسوں ہے تو کل تیاری کر رہے ہوں گے. تو پہلے ان سے بات ہو جائے جو کربلا جائیں گے. 150 سال پہلے لکھنؤ کے ایک شاعر نے زائرین کے حوالے سے ایک شعر لکھا, اور 150 سال پہلے شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے مجتہد. بہت بڑا جملہ میں نے کہا, شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے مجتہد. شیخ مرتضی انصاری نے یہی جملہ زیارت کے حوالے سے اپنی مشہور کتاب میں لکھا. ان کی کتاب کا نام ہے مقاصد, یہ آخری کتاب ہے حوزے, حوزہ علمیہ میں جو آخری بک ہے جس کے بعد کوئی بک نہیں پڑھائی جاتی, پھر ڈائریکٹ مرجع سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے اگر آپ اجتہاد کا کورس کر رہے ہیں, مرجع درس دیتا. آخری بک مقاصد شیخ مرتضی کی. مولا کائنات کے حرم میں جو لوگ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ حافظ بشیر نجفی اور شارۂ رسول اور باب قبلہ کی طرف رہتے ہیں, جب کبھی وہ آتے ہیں حرم میں تو پہلے تو آگے محسن حکیم کا روزہ ان کو ملتا ہے حرم کے باہر, اگنور کرتے ہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں, جوتیاں اتار کے جب دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو شیخ مرتضی انصاری کی قبر ملتی ہے لیفٹ سائڈ پر دروازے کے بعد, اس کو بھی اگنور کرتے ہیں. معلوم ہی نہیں کہ کتنی عظیم عظیم شخصیتیں کہیں ادھر ادھر 10 میل 12 میل 8 میل دور نہیں جانا ہے. آپ چل رہے ہیں اور آپ کے لیفٹ سائڈ پہ وہ قبر ہے, وہاں سے آپ گزر رہے ہیں. ایک بار رک کر ایک لمحے کے لیے صحیح, اس شیعہ عظیم عالم جو شیعہ تاریخ کا سب سے بڑا مجتہد بھی ہے اور جس کو امام زمانہ نے آ کے اجتہاد کا سرٹیفکیٹ دیا ہے, یہ واقعہ میں نے 4 سال پہلے پڑھا, جو رمضان میں میں آیا اس میں نہیں, اس سے پہلے جو آیا. اتنا عظیم عالم, بالکل آپ کے اتنا فاصلہ ہوگا جیسے ممبر سے زری کا, وہاں سے آپ گزرتے ہیں. البتہ مرد, عورتوں کو آغا محسن حکیم کی قبر مل سکتی ہے یا نہیں؟ تو شیخ مرتضی نے بھی یہی جملہ لکھا, ایک ہی جملہ. اور ان دونوں میں لکھنؤ کا شاعر کہاں اور نجب کے حوزے کا استاد الفقہاء والمجتہدین و اصولیین کا کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے, مگر دونوں نے ایک ہی چیز دیکھی. لکھنؤ کے شاعر, اگر آپ نے نام سنا ہو, انیس و دبیر تو بہت مشہور شاعر تھے, ان کے مرثیے تو دارالسلام میں بھی میں نے سنے ہیں کچھ مجلسوں. دبیر کے شاگرد ہیں مشی, زوار بن کے آئے تھے بڑے شور و شین سے, ایمان لپٹ کے رہ گیا قبر حسین سے. کچھ ایسے زائرین کہتے تو ہیں ایمان وہیں چھوڑ کے آتے ہیں, ایمان وہیں رہ جاتا ہے قبر حسین پر, بغیر ایمان کے آتے ہیں. اس کو تو عربی اردو میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ تو ایک گالی بن جاتا ہے, بے ایمان. یہ بے ایمان آدمی واپس آ رہا. بعض زائرین ایسے ہیں کہ نیٹ اور کلین ہو کے تو نہیں آتے ہیں, جو راس آ ایمان لے کے جاتے ہیں وہ بھی وہاں چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ تو ایک شاعر کا کلام ہے ایسا کہ اس نے دیکھا زائرین کو. اور وہ شیخ انصاری, شیخ مرتضی انصاری, شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے مجتہد, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اگرچہ 1200 سال پہلے یہ کہا تھا, ان کا زمانہ 1200 سال, آج سے 150 ایئرز بیٹھ جائیے لکھنؤ میں, مشیر لکھنوی ملیں گے, نجب کے اندر شیخ مرتضی انصاری حکومت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی اس کتاب مقاصد میں لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے تو 1200 سال پہلے حاجیوں کے لیے کہا تھا کہ آخری زمانے میں حاجی حج کے لیے تو نہیں جائیں گے, پیسے والے انٹرٹینمنٹ کے لیے جائیں گے, مڈل کلاس کے لوگ تجارت کے لیے جائیں گے, غریب لوگ دکھاوے کے لیے جائیں گے. بہت مشہور حدیث, بہت پڑھی جاتی ہے آج کل. کہا لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں نجف حوضہ مرجے وہیں بیٹھا ہے. آج آغا سیستانی کو نجف میں 55 ایئرز ہو چکے ہیں, 1960 میں آئے تھے 2050, آغا خوئی نجف میں 80 سال گزارے. تو اب یہ سارے مراجے اپنی آنکھ سے زائرین کو بھی دیکھتے ہیں. کہا کہ آج تو میں دیکھ رہا ہوں کہ حج کرنے والے 3 قسم کے ہیں کہ نہیں, زیارت کرنے والے یہی 3 قسم کے, پیسے والے زیارت پر بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں, مڈل کلاس کے لوگ زیارت پر بھی تجارت کے لیے آتے ہیں, غریب لوگ زیارت پر بھی دکھاوے کے لیے آتے ہیں. الا ما شذ و نذر, ہاں کچھ لوگ ہیں جو زیارت پر زیارت کے لیے جاتے ہیں, آقا حسین کو راضی کرنا. تو ظاہر کے لیے بہت اہم یہ پیغام ہے کہ جب زیادہ زیارت پر جاؤ گے تو زیارت ایک کھیل, ایک تماشا, ایک میلہ نہ بننے پائے. کیا وجہ؟ وائے. ہمارے بچے وائے کہتے ہیں تو میں ڈانٹ دیتا ہوں, اور میں خود ہر مجلس میں ایک وائے کر رہا ہوں, بہت امپورٹنٹ وائے. کیا وجہ؟ کہ لاسٹ 3 ایئرز سے آیت اللہ سیستانی کا جو میسج 40 کے زائرین کے نام آتا, یہ میسج تو جب سے صدام ختم ہوا اس وقت سے آتا, لیکن لاسٹ 3 میسج آپ دیکھیے جو 40 کے لیے زائرین جاتے ہیں تو مرجے وقت ایک میسج ان کو دیتے ہیں, وہ پچھلے تین سال کے میسج دیکھیں. اب بہت کھل کے تو نہیں کہہ سکتے, داعش اور دشمنان اہل بیت تو ویسے ہی زیارت کے دشمن ہیں, مرجے کی ورڈنگ کو بھی مس یوز کریں گے. لیکن کیا اس کے اندر یہ نہیں لکھا کہ اب جو زیارت کرنے والے ہیں نمازیں قضا کر رہے ہیں, عورتیں بے حجاب آ رہی ہیں, اب زری کے اندر تو روک دیا جاتا ہے آپ کو جانے سے, عورتوں اور مردوں, زری کے باہر بھی تو کربلا ہے, اور ذرا سا میلے ٹھیلے کا ماحول بن رہا. لاسٹ ایئر کا میسج پڑھی آج بھی انٹرنیٹ پہ, ان کی اپنی ویب سائٹ پہ آپ کو انگلش میں بھی مل جائیں گے. کیا انہوں نے دیکھا کہ زائرین سے بات کرنے کا انداز ذرا سا ان کو بدلنا پڑا, کہ زیارت پہ بہت لوگ جا رہے ہیں, اور اللہ ان کی زیارتیں قبول کرے اور ہمیں اور آپ کو بھی ان زیارتوں کا بار بار موقع عطا کرے. لیکن بہت احتیاط کے ساتھ جانا, کربلا جا رہے ہیں, کربلا کا ایک ایک عمل باقی جگہ کے عمل سے 70,000 گنا زیادہ ثواب لے کے آتا. وہاں کی نماز, وہاں کی دعائے کمیل, وہاں کی زیارت, وہاں کسی مومن کی خدمت, اور ایک ایک گنا 70,000 گنا ثواب لے کے آتا. کربلا میں ظاہر یا کمرے میں ہونا چاہیے تاکہ آرام کرے اور طاقت آ جائے زری کی زیارت کو, یا حرم میں ہونا چاہیے. آج کل آپ کو ملے گا کہ جتنا ٹائم حرم میں گزارتے ہیں اور جتنا کمرے میں, اس سے زیادہ ہوٹل کی لابی میں بیٹھے ہوئے. غیبتیں, غیبت زبان سے بھی ہو رہی ہے, عمل سے بھی ہو رہی ہے. عمل کی غیبت کے نام ہے ای میل, ٹیکسٹ میسیجز, میسیجنگ, انٹرنیٹ چیٹنگ, واٹس اپ. اس میں کیا ہے سوائے غیبت کے, اور ہے کیا اس کے اندر؟ ایک آدھ پرسنٹ کوئی اچھی بات ہوگی, ایک آدھ پرسنٹ اچھی بات سے حرام حلال نہیں ہوتا, ورنہ پہلے شراب کو حلال کیجئے. قرآن نے کہا نا کہ یہ دونوں چیزیں جوا اور شراب حرام بھی ہے, وہ فیا منافع للناس, فائدہ بھی ہے. وہ اسمہما اکبر من نفعہما, گناہ بڑا ہے فائدہ کم ہے. تو اوچھے فائدے کی خاطر گناہ کبھی حلال نہیں ہوتا. آپ جا کے دیکھیے گا زائرین کے جس ہوٹل میں آپ جائیں گے ایک دو کو چھوڑ کر, قبرے کا آرام سمجھ میں آتا ہے, جسم میں طاقت آئے گی تو عبادت کریں گے. حرم میں تو بیٹھنا ہی اصل مقصد, مگر یہ ہوٹل کی لابی کس کام کے لیے, وہاں پہ کیا ہو رہا. چلے وہاں بیٹھ کر بھی دین کی بات ہو تو الگ مسئلہ. ایون اب میں بہت خطرناک منزل میں جا رہا ہوں کیونکہ یہ تو میرا موضوع ہے, یہ تو بنے گا موضوع. ایون نجب کے ہوٹل کی لابی میں زیادہ تر مرضی کی غیبت ہوتی, لوگ ملاقات کر کے آئے ہوتے ہیں, کچھ دیکھا ہوتا ہے اپنے اندازے سے خود ہی اس کا ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں. ملاقات کا ٹائم نہیں ملا ہوتا ہے اسی بات کے اوپر, ان کو ملا اور ہمیں نہ ملا. وہ ڈالر ایریا سے آئے, ہم شلنگ کے علاقے سے آئے بیچارے غریب, پاکستان انڈیا کے لوگ تو روپیہ اور بھی زیادہ کمزور. نجب حوضہ علمیہ, میں وہ کمپلین تو کر ہی نہیں رہا ہوں جو میں نے شروع میں کر دی, کل بھی کی, کہ کتنے بڑے بڑے ہمارے مراجع کی قبریں آپ کے راستے میں. ایک آغا خوئی کی قبر پہ میں نے کچھ لوگوں کو جاتے دیکھا, امام خمینی کے بیٹے مصطفیٰ خمینی کی قبر پہ تو اپنے یہاں کے اتنے لوگ بھی نہیں جاتے, اور قدم قدم پہ مراجع. تو خلاصہ یہ کہ زیارت ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کو نیٹ اور کلین کرے گی, بشرط یہ کہ اس طریقے سے کی جائے جو معصوم نے طریقہ بتایا. اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی فعل حرام اور گناہ زیارت کے درمیان نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جب زریع میں مرد عورتیں ساتھ جاتے تھے تو آٹھویں امام کا بہت مشہور واقعہ کہ ظاہر زیارت کے لیے گیا اور اس کے گھر والوں نے اسے گھر میں دیکھا, اپنے گھر میں خواب میں دیکھا کہ وہ آٹھویں امام کی زری کے پاس پہنچ کر امام کے سینے میں نیزے مار رہا. امام کے سامنے گیا نیزہ مارا امام گرے, سملے یہ امام کے رائٹ سائڈ پہ گیا نیزہ مارا امام گرے, امام سملے بیک پہ گیا زری کا طواف, نیزہ مارا امام گرے سملے یہ لیفٹ پہ آیا, نیزہ مارا امام گرے سملے پھر سامنے آیا. واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا مشہد کی زیارت کی, ہاں کر لی, مزہ آیا بہت آیا. کوئی واقعہ پیش آئے, کوئی واقعہ نہیں. کہا تو پھر یہ خواب جو چار آدمیوں نے فیملی میں ایک ساتھ دیکھا, گھبرا کے کہا یہ اتنا بڑا گناہ. کہا کہ میں زیارت کر رہا تھا, میرے آگے ایک نامحرم عورت جا رہی, میں بلا وجہ اس کے جسم سے ٹکرا رہا تھا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ رہا تھا. بہت مختصر کر رہا ہوں تاکہ مجلس میں کوئی بےہودگی بھی نہ آنے پا. یاد رکھیے کہ اگر آج یہ زری میں مردوں اور عورتوں کو الگ نہ کیا جاتا تو ایسے کتنے تماشے وہاں پہ نظر آتے. اور جیسا کہ اسلام نے کہا غیبت کرنے والے کا جتنا گناہ ہے غیبت سننے والے کا بھی اتنا ہی گناہ. یا رسول اللہ کیوں, وہ جو لڑکی کے پیٹ سے گوشت نکلا وومیٹنگ کیونکہ غیبت کر رہی, تو اس کی بہن نے کہا کہ میرے پیٹ سے یہ گوشت کیوں نکلا, سڑا ہوا گوشت, میں نے تو غیبت نہیں کہا, نہیں کی, کہا تو سن رہی تھی. مشہور روایت رمضان میں پڑھی جاتی, میں نے غیبت نہیں کی, کہا تو نے سنی. اگر غیبت کوئی سنے نہیں تو آدمی کیا دیوار سے غیبت کرے گا, دونوں کو برابر سمجھ رہے. عورت اگر مکمل حجاب میں ہو تو یقیناً بہت سے مرد گناہ سے بچ جائیں گے. یہ جو عورتوں کا مکی ماؤس ٹائپ کا حجاب ہونے لگا ہے آج کل, یہ بھی برابر سے مجرم قرار دی گئی. اچھا کتنی عجیب بات ہے, آخری جملہ کھڑی مجھے بہت پریشان کر رہی ہے, وہ آخری جملہ کتنی عجیب بات کہ ایک طرف تو بے حجابی کی یہ حالت. لوگوں نے کہا مولانا آپ دیکھا کریں مجلس کے بعد کس طرح عورتیں نکلتی ہیں. میں نے کہا میں یہاں نہیں دیکھتا ہوں, میں دبئی ایئرپورٹ پہ ان عورتوں کو دیکھتا ہوں. عراق تک سے آتی ہیں ساری ابایا اور چادریں جلدی جلدی ہینڈ بیگ اور پرس میں جاتی ہیں. عورتوں کے پرس بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے ہینڈ بیگ ہوتے ہیں. مجلس میں آ گئے, مسجد میں آ گئے, کربلا میں حجاب سے چلے گئے, وہ بھی کمال ہے, لیکن دبئی ایئرپورٹ پہ اترے شاپنگ مال میں گئے, ایک طرف اتنی بھی حجاب, ایک طرف کتنا حجاب. اب ذرا سنیے بہت جلدی, نماز جنازہ عورت کے لیے بھی مستحب پڑھ سکتی. ہمارے یہاں ایک کنسپٹ ہے کہ نماز جنازہ تو خالی مردوں کا کام, عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، بلکہ اس کے بعد جو دو مستحب مسئلے آئے، کہا لیکن مستحب یہ ہے کہ جہاں مردوں کی آخری صف ہو عورت اس کے پیچھے کھڑی ہو، مستحب یعنی سائڈ بائی سائڈ بھی آ سکتی ہے اگر پردے لٹک رہے ہیں، اور یہ اونلی نماز ہے، جملہ بہت توجہ سے سنیے، آخری جملہ ہے، یہ اونلی نماز ہے اسلام میں کہ اگر کوئی عورت پیریڈ کی نجاست میں تب بھی یہ نماز پڑھ سکتی ہے. فجر، مغرب، عشاء، ظہر، عصر، کتنی اہم نمازیں، نماز آیات، نماز طواف، باپ کی قضا نماز جو واجب نہیں ہے پڑھنا چاہتی، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتی اس حالت میں سوائے نماز جنازہ. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی صاحب یہاں کہیں گے کہ مولانا نماز جنازہ کو نماز کہا گیا ہے وہ اصل میں نماز نہیں، تب تو اور زیادہ واضح ہو گیا کہ پھر تو عورت میں کوئی حرج ہی نہیں اگر اس کو خالی دعا مانیں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مراجع نے یہ مسئلہ اتنا ڈسکس کیا کہ یہ ساری ڈیٹیل بھی کتابوں میں، کیسے بتائی جائے، مجلس کا وقت بہت جلدی ختم ہوتا، دارالسلام والوں کی گھڑیاں بہت تیز ہیں، ابھی تو 10 منٹ ہوتے ہیں وہ دکھاتی ہے 55 منٹ ہو گئے. تو خلاصہ یہ، یہاں پہ سارا حجاب آ جاتا، ایک ثواب مل رہا، خالی ایک پردہ ہی تو لگانا ہے، اور عورتیں ادھر کھڑی ہوں نماز جنازہ، حتیٰ پیریڈ والی عورت جو امام باڑے میں آ بھی سکتی ہے نماز جنازہ پڑھ بھی سکتی ہے. یہ جو تماشا ہے نا کہ ایک طرف اتنی بے حجابی، شاپنگ مال میں جا کے دیکھیے، شادیوں میں جا کے دیکھیے، برتھ ڈے پارٹی میں جا کے دیکھیے، ٹورنٹو میں جا کے دیکھیے، امام باڑے کے باہر، اور ایک طرف اتنا حجاب کہ جو ایک ثواب والا عمل مل رہا ہے وہ بھی چھوڑ رہے ہیں. یہ طریقہ جو ہے نا، یہ والا، یا ادھر یا ادھر، یہ حسینیت کا نہیں تھا، یہ یزیدیت کا طریقہ تھا. اور دیکھیے دلیل، ایک طرف اتنے بے دین کہ علی اصغر تک کو شہید کر رہے ہیں، کچھ دیر روئے، پھر کیا ہوا، پھر ہنسنے لگے، حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہے. دوسری جانب یہ اتنے بے دین، اتنے دیندار، شور مچا رہے ہیں، جلدی حسین کا گلا کاٹو، نماز کا وقت فضیلت نکلا جا رہا. یہی یزیدی، ایک یزیدی، بات کربلا کے واقعے کے بعد، کوفے کے ایک عالم سے مسئلہ پوچھنے گیا، عالم نے سر پیٹ لیا، دیوار سے سر ٹکرا دیا، رونے لگے. مسئلہ پوچھنے گیا کہ میں نے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد دیکھا میرے کرتے پر مچھر کا خون لگا ہوا، نماز میں خون، گرچہ تھوڑا سا معاف بھی ہے لیکن اس کی بات کر رہا ہوں، مچھر کا خون، میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مسئلہ جواب دے دو اے عالم، ہاں یا نہ، سر دیوار سے ٹکرا دیا. آج کے لیے سوری، کیونکہ آج زائرین سے میری آخری مجلس تھی، 2 منٹ اوپر ہو گئے، کل سے انشاءاللہ میں ٹائم میں رہوں گا. تو سر کیوں ٹکرا دیا دیوار؟ کہا اے دشمن خدا، مچھر کے خون کا اتنا خیال ہے اور رسول کے بیٹے کا خون بہا دیا، اس کے بارے میں کبھی پلٹ کے نہ پوچھا. یہ یزیدیت کا طریقہ کار ہے، حسینیت کا نہیں ہے کہ یا اتنا حجاب کہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. ہاں واجب نہیں ہے، ثواب کی بات، جائز کی بات، یا اتنی بے حجابی، یہ یزیدیت میں ہوتا، حسینیت میں تو اتنا سخت حجاب ہوتا کہ بعد واقعہ کربلا کسی نے آقا سجاد سے پوچھا، آقا اشرہ زینبیہ، جناب زینب کے بھی مصائب کبھی آئیں گے شام سے ہٹ کر بھی، ویسے تو میں سیریا ہی کے مصائب پڑھوں گا لیکن آج وقت نہیں. کسی نے پوچھا بعد واقعہ کربلا، آقا جب کربلا میں سب سے مشکل وقت شام غریبہ کا آیا، بیبیوں کے وارث مارے گئے ہیں، لاشیں زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، خیموں میں آگ لگ چکی، بچے گھبرائے گھبرائے، سیدانیاں فریاد کرتی ہوئی، آگ جلتے ہوئے خیمے میں، ہر ایک پریشان ہے، مگر ایک بیوی ایسی، اللہ رے صبر و استقامت، بچوں کو بھی وہی سنبھال رہی، سیدانیوں کو بھی وہی تسلی دے رہی، جلتے خیمے سے آپ کو بھی وہی اٹھا کے لائی، لٹے ہوئے گھر کو بھی وہی جمع کر رہی. مولا وہ کون بیوی تھی ایسے وقت میں اس طرح سے صبر کا مظاہرہ؟ سجاد نے سر جھکا کے کہا وہ میری پھوپھی ثانیہ زہرا، زینب کبریٰ تھی. راوی نے کہا تو ایک سوال کا جواب اور دیجئے، میں تو نہیں تھا، جو تھے انہوں نے کہا. اس وقت زینب کے سر پہ ایک سرخ رنگ کی چادر تھی. کیا کربلا کی شام غریبہ زینب کو کوئی سفید چادر نہیں ملی؟ سرخ رنگ کی چادر، لال رنگ، ریڈ کلر، وہ بھی شام غریبہ، 18 لاشوں کے درمیان، مولا کوئی اور چادر نہ تھی؟ آئے سجاد چیخ مار مار کے رونے لگا، تو نے سوال نہیں کیا، میرے سینے میں نیزہ مارا، میری پھوپھی کی چادر سفید تھی، لیکن جب اکبر کا لاشا خیمے میں آیا اور زینب ہائے اکبر بیٹا کہہ کے جوان کے لاشے پہ گری، تو جوان کے سینے سے نکلنے والے خون نے زینب کی سفید چادر کو سرخ کر دیا۔ خداوندہ اکبر و زینب کے ان مصائب کا واسطہ، آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ دنیا بھر میں جہاں جہاں صاحبان ایمان آج بھی محبت اہل بیت، ولایت علی اور عزائے حسین کی وجہ سے دشمنوں کا نشانہ بن رہے، چاہے وہ سیریا ہو، لبنان ہو، بحرین ہو، یمن ہو، سعودی عرب ہو، عراق ہو، پاکستان ہو یا کوئی اور جگہ، ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اس گریے کا واسطہ جو ان مومنین اور مومنات نے کیا، ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما۔ خدا وندہ اس زینب کبرا کا واسطہ جس نے اکبر کا ماتم بھی چادر اتار کے نہیں کیا، اکبر کا ماتم بھی چادر پہن کے کیا۔ ہماری خواتین کو اپنے حجاب کی ہر جگہ اور ہر موقع پہ پابندی کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو روزگار کی پریشانی میں ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، صاحبان اولاد کو اولاد کے ہر دکھ اور صدمے سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ آج دبئی میں برادر محترم شبیر دائم اور مشتاق دائم صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، انہیں بھی اعلی علیین میں بلند درجات عطا فرما۔ اور خدا وندہ جو زائرین کربلا مولا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، انہیں خیر و عافیت کے ساتھ یہ سفر کرتے ہوئے اپنا سلام آقا حسین اور آقا عباس تک پہنچا کے خیریت سے واپس آنے کی توفیق عطا فرما، اور خود امام معصوم کی زیارت کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین۔